السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ کا بڑا شکر، اس کا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا. پھر صحت کی سلامتی کے ساتھ جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ اس خطبہ جمعہ میں جس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے وہ آیات ہیں سورۃ البقرہ کی 23 رکوع کی. الحمدللہ ان آیات کے حوالے سے پہلی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ روزے سے متعلق مکمل ہدایات آیت نمبر 183 سے 188 کے درمیان 23 رکوع میں اللہ پاک نے بیان فرمائی. الحمدللہ اس میں سے دو آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، آیت نمبر 183 اور 84، اس کا خلاصہ بیان کر کے انشاءاللہ آج آیت نمبر 185 کا مطالعہ کریں گے. سب سے پہلی بات آیات کے حوالے سے یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگ یہود اور نصارہ پر فرض کیا گیا تھا اور روزہ فرض اس لیے کیا گیا تاکہ تم بچ سکو، تمہارے اندر نافرمانی کا جذبہ جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو. دعا کیجیے کہ اللہ پاک ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک عطا فرمائے. شعبان کا یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کیا کرتے. انشاءاللہ اگر آج وقت ہوا تو وہ خطبے کا بھی ہم مطالعہ کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان معظم کی آخری رات ارشاد فرمایا. تو تیاری کے حوالے سے پہلی علمی اور فکری تیاری ہے کہ روزہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، عبادات میں روزے کی حیثیت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. لہذا روزہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد فرض ہوا. البتہ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اس کو مولانا انور شاہ کاشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے بھی انڈوس کیا، کہ یہ جو دو ابتدائی آیات ہیں یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں بلکہ ہر مہینے کے 3 کے روزے فرض ہوئے. 13 14 15 تاریخ ایام 20 کی جو ہیں اس میں روزہ فرض ہوا اور تین ایکسیپشنز بھی دے دیے گئے. ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کانا منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, ان دنوں میں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. تیسرا استثناء بھی دیا گیا ابتدائی زمانے میں, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ, اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہ رکھنا چاہیں ان کے لیے آسانی تھی شروع میں کہ وہ فدیہ دیں گے, ایک مسکین کو دو وقت تک کھانا کھلائیں گے. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ, اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے, زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے, یہ اسی کے لیے فائدے کی شے ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن اے مسلمانوں اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہیں, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو اگر تم سمجھو. لہذا تین دن کے روزے بھی فرض ہوئے, 10 محرم کا روزہ بھی رکھا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تقریباً ایک سال بعد آیت نمبر 185 نازل ہوئی جس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کی حکمت, رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان ہو گیا. لہذا انشاءاللہ آج فوکس کریں گے آیت نمبر 185 پر, اس کا پہلے ترجمہ سن لیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. نکات اگر نوٹ کرنا چاہیں تو پہلی چیز انشاءاللہ اس آیت میں جس کو فوکس کریں گے وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے رمضان المبارک. دوسرا نقطہ ہے کہ قرآن ہے کیا, ہدن للناس, یہ قرآن حکیم تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, رہنمائی ہے. لہذا ہم سمجھیں گے کہ ہدایت کہتے کسے ہیں, ہدایت کی ضرورت کیا ہے, مزید یہ کہ ہدایت مل جائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے اور ہدایت نہ ملے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, اس قرآن میں نہ صرف یہ کہ انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے بلکہ بینات ہیں, روشن دلائل ہیں, حق اور باطل میں فرق کرنے کے اعتبار سے اور ہدایت کی روشن دلائل اللہ پاک نے عطا فرمائے. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. البتہ دو استثناءات برقرار رکھے گئے, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, البتہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. یرید اللہ بکم الیسرا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا, ولا یرید بکم العسر, اور تمہارے لیے دشواری سختی تنگی نہیں چاہتا. ولتکمل العدہ, لیکن سفر یا بیماری کی وجہ سے اگر روزہ قضا کر رہے ہو تو بعد میں روزوں کی تعداد ضرور پوری کیا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور اس ہدایت پر جو اللہ نے عطا فرمائی اللہ کی بڑائی بیان کرو, تکبیر رب. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے سب سے پہلی بات جو اس میں بیان کی گئی, وہ رمضان کا مہینہ وہ ہے. مہینے میں اور دن میں فرق ہوتا ہے, ایامہ معدودات گنتی کے چند دن ہیں. پورے مہینے کے روزے گریجولی فرض کیے گئے. جب مدینے گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہود روزہ رکھا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور ابتدائی دنوں میں 3 دن کے روزے 13 14 15 تاریخ کے روزے فرض کر دیے گئے. اس تدریج کی حکمت بالکل واضح ہے کہ اگر ایک ساتھ پورے مہینے کے روزے عرب کی گرمی میں فرض کر دیے جاتے تو یقیناً یہ ایک مشقت والا کام تھا، لہذا تقریباً ایک سال پہلے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے مختلف موسموں میں آتے ہیں، گرمی بھی آ رہا سردی میں بھی آ رہا، اور پھر اس کے بعد پورے سال میں پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ لہذا پہلی بات اس میں جو بیان ہوئی ہے روزے کی فرضیت سے پہلے، رمضان میں اللہ پاک نے قرآن نازل کیا، قرآن حکیمی سے ثابت ہے کہ یہ بڑی عظمت والی رات میں نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یقیناً اس قرآن کو ہم نے بڑی عظمت والی بڑی قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ اس کی عظمت، اس کی قدر، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ عظمت والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے ایک ہے، یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 شب میں سے کوئی ایک رات ہے جس میں یہ قرآن حکیم نازل ہو۔ البتہ نزول قرآن کے بھی 2 فیزز ہیں، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ پہلا فیز، 1 رات میں پورا کا پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک 1 رات میں نازل ہوا، اس کو انزال کہتے ہیں، پورا کا پورا ایک ساتھ نازل ہو گیا۔ پھر وہاں سے تدریجن تقریباً 22 سال 22.5 سالوں میں تنزیل ہوئی ہے قرآن حکیم کی۔ تنزیل کے معنی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، جیسے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر سورہ قلم کی ابتدائی آیات، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورۃ الفاتحہ، یہاں تک کہ پورا قرآن حکیم آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 22-23 سالوں کے دوران نازل ہو گئے۔ اس کی حکمت کیا ہے، گریجولی کیوں نازل ہوا، جیسے حالات و واقعات تھے، جس چیز کی ضرورت تھی انہی حالات کے اعتبار سے وہی نازل ہوتی۔ البتہ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ قرآن حکیم کی ترتیب تلاوت اور ہے اور ترتیب نزولی اور ہے۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے مکی صورتیں بعد میں رکھی گئیں، سورہ علق آخر میں ہے، اور تلاوت ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ، پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ، اس ترتیب سے یہ مصحف ہیں جو ہے، یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر پتہ چلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ترتیب کو متعین کیا اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا۔ لہٰذا اب ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو اللہ پاک نے ہدایت کا سامان قرآن حکیم نازل کیا، سورہ بقرہ میں یہ الفاظ آتے ہیں ہدن للمتقین، اور اسی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہدن للناس بھی آ گیا۔ تو پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن حکیم ہدایت تو ہے تمام انسانوں کے لیے، ہر ذہنی سطح، ہر علمی سطح، ہر انٹلیکچوئلس کے لیے، عام انسان کے لیے قرآن ہدایت کا سامان ہے۔ لیکن ہدایت ملے گی کسے، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو ہمیں اپنے حوالے سے پوچھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ ہر شخص جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ قرآن کا علم کوئی اور شے ہے، ہدایت کوئی اور ہی شے ہے۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ امریکہ میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اور ان ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اکثر و بیشتر یہودی ہیں، جیوز ہیں، جو ہمارے دین کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، قرآن کو، حدیث کو، سنت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات کو ہم سے زیادہ۔ ڈاکٹر پی ایچ ڈی کیا ہوا اسلامک اسٹڈیز میں، تو ظاہر بات ہے جاننے والے تو بہت ہیں، لیکن جاننا، علم حاصل کرنا کوئی اور شے ہے، اور ہدایت حاصل کرنا کوئی اور شے ہے۔ تو قرآن حکیم ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. قرآن سے ہدایت ملے گی انہیں جن کے اندر تقویٰ ہوگا, ہدن للمتقین. اور روزے کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار رہو, تقوے والے بن جاؤ. لہذا اب ہم جانتے ہیں کہ ہدایت اگر مل جائے تو اس کی ذہنی فکری عملی سطح پر کیا فرق پڑتا, اور ایک شخص بغیر ہدایت کے زندگی گزار رہا ہے, اس کا مقصد تخلیق, اس کا زندگی کا کیا لاعمل ہوتا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق. دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ اگر وہ انسان کو مل جائے تو دنیا کی تمام نعمتیں, مادی ہوں یا روحانی, رحمت بن جاتی ہیں. اور اگر وہ نعمت نہ ملے تو تمام مادی نعمتیں جس کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے وہ سب کی سب زحمت بنیں گی. وہ نعمت ہے نعمت ہدایت. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیے, کیسے ہدایت کی طلب میں کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں, اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا سرچشمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروا دی. صہیب رومی کے بارے میں پڑھیے, بلال حبشی کے بارے میں پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں پڑھیے کیسے ہدایت کے تلاش میں تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. لہذا جان لیجئے کہ یہ صحت نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, صلاحیتیں, عقل, فہم, انٹلیکچوئل انٹلیکٹ ایک نعمت ہے, پیسہ نعمت, اولاد نعمت, وقت نعمت, صحت نعمت, یہ ساری نعمتیں. عام طور پر ان نعمتوں کا خیال کب آتا ہے, احساس کب ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے کہ جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں یا چھننے لگتی ہیں. جوانی میں عبادات کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, بڑھاپے میں چاہے بھی تو انسان وہ کام نہیں کر سکتا. تو نعمتیں تو بے شمار ہیں, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر نعمتوں کا ادراک بھی کیا کریں, جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا إِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار ہی نہیں کر سکتے. زندگی کی نعمت, صحت کی نعمت, اور ایک بہت بڑی نعمت ہمیں جس کا ادراک نہیں ہے وہ ہے ہدایت کی نعمت, کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دی. پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان میں اذان دلوا دی, ماں باپ مسلمان تھے, مسلمان ملک میں پیدا ہوئے. ورنہ بے شمار نان مسلمز اس وقت ایسے ہیں کہ جو حق کی تلاش میں ہیں, ابھی حق ان تک نہیں پہنچا یا قبول نہیں کر پا رہے لیکن تلاش میں تو ہیں. تو پیسہ نعمت ہے, حلال طریقے سے کمائے جانے والا پیسہ نعمت ہے, لیکن یہ نعمت اللہ پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق, عثمان غنی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی عطا فرمائی, اور یہی نعمت اللہ پاک نے قارون کو بھی عطا فرمائی. دو کردار ہیں, دونوں کو ذرا کمپیئر کیجئے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. صحابہ کرام میں سے میں نے تین نام خاص طور پہ لیے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں, اور بے انتہا دولت تھی ان کے پاس. سیدنا ابو بکر صدیق کا مرتبہ مقام کیا ہم سب جانتے ہیں, ملک التجار, تاجروں کے بے تاج بادشاہ, عثمان غنی بے انتہا دولت, اور امیر ہونے کے اعتبار سے بلینرز تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن اللہ پاک نے جہاں دولت عطا فرمائی وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق بھی دے دی. دیکھیں, کمپیئر کیا کریں, سوچا کریں کبھی کبھار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالات میں دو افراد کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال, کسی ایک کو ایمان کی توفیق دے. وہ دو افراد کون ہیں؟ یقیناً بہت طاقتور لوگ ہوں گے, سردار ہوں گے, افیکٹو لوگ ہوں گے جب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں ان دونوں کے لیے. ایک کا نام تھا عمر بن حشام جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہو گیا. عمر بن حشام قریش کا سردار. اور دوسرے کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ عمر بن خطاب 6 سال تک مخالفت کرتے رہے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام اور بدترین دشمنوں میں سے تھے. یہاں تک کہ وہ واقعہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہدایت ملی ہے تو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے. کسی نے کہا کہ قتل ان کو بعد میں کرنا, پہلے اپنے گھر کا جائزہ لو. فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا, عمر فاروق کی بہن, قرآن حکیم پڑھ کر سنایا, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہدایت لکھنی تھی, ہدایت دے دی. لیکن یہی دولت اللہ پاک نے قارون کو بھی عطا فرمائی. سورہ قصص میں پورا واقعہ موجود ہے. قارون بنی اسرائیل میں سے تھا, نافرمانی کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, فرعون کے ساتھ مل گیا, بے تحاشا دولت, اور اس دولت کی وجہ سے, اقتدار کی وجہ سے گھمنڈ آیا, تکبر آ گیا. کچھ اللہ والوں نے کہا لا تفرح, اعتراؤ نہیں, گھمنڈ نہ کرو. ان اللہ لا يحب الفرحین, اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. جواب کیا تھا؟ اوتیتہ علی علم عندی, کہنے لگا مجھے تو یہ طاقت, یہ پیسہ, یہ دولت علم کی بنیاد پر ملی ہے. میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, اس لیے مجھے دی گئی. تکبر. نتیجہ کیا ہوا؟ سورہ قصص بتاتی ہے کہ اللہ پاک نے عبرت کا سامان بنایا, سواری سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا گیا. حاصل کیا ہوا دولت کا؟ کیا ہوگا؟ دولت کتنی تھی اس کا اندازہ ہے؟ وہ صندوقیں جس میں سونا چاندی رکھا ہوتا تھا, سونے کے ڈھیر, ان پہ جو تالے لگتے تھے, ان تالیوں تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بہت بڑی جماعت درکار ہوتی. لیکن وہ دولت کس کام کی؟ جب تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا, تو دولت نعمت تو ہے, لیکن دولت کے ساتھ اگر ہدایت مل جائے تو نعمت ہدایت سب سے بڑی نعمت. اسی دولت سے انسان اللہ کے دین کے کام کرے گا, مسجد بنائے گا, مدرسہ بنائے گا, اچھے ویلفیئر کے کام کرے گا, اپنے لیے صدقہ جاریہ کرے گا, اپنے اولاد کی تربیت کرے گا, گویا مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہے, ایسے کام کر کے جائے گا, ایسی جگہ انویسٹمنٹ کرے گا اس پیسے کی جو اس کے بعد بھی اس کے گھر والوں کے لیے, اس کے لیے صدقہ جاری ہو. اقتدار نعمت. یہ اقتدار اللہ پاک نے فرعون کو بھی عطا فرمایا اور سیدنا عمر فاروق کو بھی عطا فرمایا. دونوں کا فرق نوٹ کر لیجئے. فرعون اقتدار کی وجہ سے کہنے لگا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلی ہوں, مصر کی پوری سرزمین میرے اختیار میں ہے, پورا نہری نظام میرے ہاتھ میں ہے, جو مجھے خدا مانے گا میں اس کو رزق دوں گا. نتیجہ کیا ہوا؟ غرق کر دیا گیا, عبرت کا سامان بنا دیا گیا. اور یہی اقتدار 22 لاکھ مربع میل, 3 براعظموں پر اللہ کا دین غالب و نافذ کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ پاک نے دیا. لیکن اقتدار کے ساتھ ایمان کی, ہدایت کی نعمت عطا فرمائی. اس ہدایت کی نعمت کی وجہ سے اللہ کا دین, عدل و انصاف قائم کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تو بات چل رہی ہے قرآن حکیم ہدایت ہے. اب آئیے ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. کیا ہمارے معاشرے میں قرآن حکیم کو ہدایت کی نیت سے پڑھا جاتا ہے؟ اپنی زندگی کا جائزہ لیں. 40 سال 50 سال 60 سال کی ہماری زندگی ہو گئی, کتنی مرتبہ قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کے ہدایت کی نیت سے پڑھا؟ اور اگر نہیں پڑھ سکے, خدا نہ خواستہ, وقت ضائع کر دیا ادھر ادھر کے کاموں میں, تو آج اللہ پاک سے مانگیے ہدایت. مانگی اللہ پاک سے, نماز میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اور ہدایت کا سرچشمہ قرآن حکیم ہے. لہذا اس مرتبہ جو پلان کرنا چاہیے ہمیں کہ انشاءاللہ جیسے ہی پہلی تراویح شروع ہوگی اللہ نے چاہا تو توفیق تو اللہ دیتا ہے تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تراویح سے جہاں ثواب ملے گا, نیکی ملے گی, وہاں ہدایت بھی ملے گی. لہذا ایسے بہت ساری تنظیم اجتماعات ہوتے ہیں الحمدللہ, اب تو آن لائن بہت کچھ ہے جہاں قرآن حکیم کا مفہوم, ترجمہ, تفسیر بیان کی جا رہی ہے. آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے, کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہے, اللہ سے ہدایت مانگیے, ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ قرآن حکیم ہدایت کا سرچشمہ. اللہ پاک فرماتا سورہ عنکبوت میں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے رستے میں جہاد کریں گے, کوشش کریں گے, سٹرگل کریں گے ہدایت کی طلب کے لیے, ہم لازماً ان کو ہدایت دے کے رہیں گے اپنے رستوں. تو الحمدللہ آج سے تقریباً ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اب تو کوئی ہمارے پاس جواز ہی نہیں, اگر موبائل سیل فون ہمارے پاس انڈرائڈ موجود ہے تو اس پر اسلام 360 یا اور جیسے اور سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیجئے, آتے جاتے سنتے جائیے, تلاوت سن لیجئے, ریڈنگ کر لیجئے. سارے کے سارے علماء کرام کا ترجمہ, تشریح, بیان القرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا, تفہیم القرآن, معرف القرآن, تیسر القرآن, ضیاء القرآن, جتنے بھی مستند علماء کرام ہیں ان سب کا ترجمہ تشریح آن لائن موجود ہے. اب تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے کہ ہم کم از کم اس مرتبہ سورہ بقرہ ہی کا مطالعہ کر لیں تھورلی. سورہ بقرہ, سلام القرآن, لکل شئین سلام و سلام القرآن, سورۃ البقرہ, قرآن کی چوٹی, قرآن کا عروج, سورۃ البقرہ. تو ٹارگٹ کیجئے انشاءاللہ اس مرتبہ کا رمضان ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے, ترجمہ پڑھیں گے, تشریح کریں گے. لیکن یہ بھی تو یہ بھی فور دا ٹائم بینگ ہے, اصل ٹارگٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم عربی زبان سیکھیں. عربی زبان کیوں نہیں سیکھ سکتے, ڈچ لینگویج, جاپنیز, چائنیز, فرینچ, دنیا بھر کی زبانیں سیکھ رہا ہے ہمارا نوجوان, مجبوراً سیکھ رہا ہے, ڈگری نہیں ملے گی, فورن لینگویج سیکھنی ہے. تو فورن لینگویج کے لیے جو سب سے بہترین زبان ہو سکتی ہے وہ قرآن ہے, عربی ہے. انا انزلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون, ہم نے اس قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھو. تو میری درخواست ہے نوجوانوں سے خاص طور پر کہ اس مرتبہ کا رمضان انشاءاللہ کہیں نہ کہیں دورہ ترجمہ قرآن, ترجمہ قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں, اس میں شریک ہوں. اب آخر میں دو تین حدیثیں سنا رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ رمضان اور قرآن کتنا بڑا تحفہ ہے انسانیت کے لیے, تحفہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, القرآن السیام والقرآن یشفعان للعب, روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں شفاعت کریں گے. لیکن شفاعت کے الفاظ نوٹ کرنے کے ہیں, یقول الصیام و ایرب انی مناتہ الطعام و شہوات بالنہار, روزہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکے رکھا, فشفعنی فی, تو اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے. و یقول القرآن, اور قرآن کہے گا, مناتہ النوم باللیل, اے میرے رب میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا. عام دنوں میں اگر یہ 11 بجے سوتا تھا تو میری وجہ سے, مجھے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی وجہ سے 12 بجے, 1 بجے یا تہجد کی نماز میں بھی بیدار ہوا, نیند قربان کی. فشفعنی فی, تو اللہ میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں, فیشفعان, ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ سے دعا کیجیے اس مرتبہ کا رمضان ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنا دے, ہمارے اساتذہ, ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی سخت حدیث بیان کرتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ منبر پہ تشریف لائے, 3 مرتبہ آمین کہا. جب صحابہ نے سوال کیا کہ آپ نے آمین کیوں کہا, فرمایا میرے ساتھ جبریل امین بھی آئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی. بددعا کرنے والے جبریل امین اور اس پر آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی انٹینسٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا. لہذا حضور نے فرمایا کہ انہوں نے بددعا کی کہ بدبخت ہے وہ شخص, ہلاک ہو جائے, اس کی ناک گرد آلود ہو جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اتنی عبادت نہ کر لے کہ اپنی مغفرت کرا لے, برباد ہو جائے وہ شخص. اسی طرح وہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے, ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے, برباد ہو جائے وہ شخص. اور وہ شخص بھی جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, کہاں کوتاہی ہو رہی ہے حقوق اللہ میں, حقوق العباد میں. اور یہ بڑا اچھا موقع ہے ہم سب کے لیے کہ اپنی زندگی کو اسٹریم لائن کریں. کوئی آبجیکٹیو ہمارا ہو زندگی کا, اور سب سے بڑا آبجیکٹیو قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنا. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.